بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، پیارے بچوں، سورۃ الحجرات کا مطالعہ جاری ہے. کل ہم نے آداب معاشرت سے تعلق رکھنے والے 11 نصیحتوں کو پڑھا، اس کو سمجھا. 11 قوانین ہمارے سامنے آئے. اب آخر میں ان سب کا حاصل پیش کیا گیا. یہ جو کہا گیا کہ کسی پر تانا نہ کسو، کسی کو طنز نہ کرو، کسی کا تمسخر نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، تجسس نہ کرو، ان سب کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نفسیات کار فرما ہے ان نفسیات میں احساس برتری، غرور، تکبر، بڑائی، ان سب چیزوں کی نفسیات کو گویا کہ ایک بڑا دخل ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل کرتا ہے، طنز کرتا ہے. تو یہ جو بنیاد ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، انسان اپنے آپ کو برتر سمجھے، انسان اپنی نسل، اپنے رنگ، اپنی صلاحیتوں کو بہت بڑی چیز سمجھے اور اس کی بنیاد پر وہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ساری برائیوں کا صدور ہوتا ہے. تو ان کا سدباب کرنے کے لیے اسلام نے ایک بڑا ہی آفاقی تصور دیا، بڑا ہی ایک انقلابی تصور دیا. اسلام کا جو تصور مساوات ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ آف جسٹس ہے اور انصاف اور ایکویلٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اس پر یہ آیت گویا کہ سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل آیت ہے. اور ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے، اگر ہمارا اسلامی انقلاب آنے کے بعد ہم یو این او کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے، ہیومن رائٹ کمیشنز کو ہم ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے، تو ہمارا مشن سٹیٹمنٹ یہ ہوگا اور ہم اس کی پیشانی پر ان آیات کو لکھیں گے. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ ایک آیت ایسی آیت ہے جس میں بہت ٹہر کر اور جس کی گہرائی میں اور اس کے عمق میں جا کر ہم کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سارے پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اس آیت کے اندر تین بنیادی کلیے، تین پرنسپلز بتائے گئے. پہلی بات تو اس آیت کے اندر یہ آئی ہے، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى. پہلا حصہ یہ ہے کہ تم سب کی اصل ایک ہے، یہ سمجھایا گیا ہے. تمہارے اندر اگر کسی کو برتری کا، بڑائی کا، اپنے اعلیٰ اور اشرف ہونے کا، اپنے آپ کو فضیلت مآب ہونے کا اگر تصور ہے، تو اس تصور کا قلعہ خما کیا گیا اور کہا کہ تم سب کی اصل ایک ہے، تمہاری بنیاد ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا اب بھی ایک ہے. اب کہتے ہیں ابا کے لیے، اب یعنی جد امجد، جو ہمارا باپ ہے، ہمارے جو دادا ہیں، وہ بنیادی طور پر سب انسانوں کے ایک ہیں. وحدت رب اور وحدت اب کا تصور اسلام دیتا ہے اور کہا کہ تمہاری بنیاد ایک ہے، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر وانثى، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے نطفے سے پیدا کیا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کسی اور خدا نے پیدا کیا اور دوسرے قبیلے اور قوم کو دوسرے خدا نے پیدا کیا. ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے لوگوں کو کسی پاک مٹی سے پیدا کیا، دوسری قوم اور دوسری نسل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھٹیا اور نجس مواد سے پیدا کیا. یہ بھی اسلام کا تصور نہیں ہے. بعض مذاہب کے اندر یہ جو تصور ہے کہ بھگوان کے سر سے ایک قوم پیدا ہوئی، اس کے پیٹ سے ایک قوم پیدا ہوئی اور اس کے پیروں سے ایک قوم پیدا ہوئی، یہ سب غلط تصور آتے ہیں. تمہاری بنیاد ایک ہے، تمہارا مادہ ایک ہے، تمہاری طرز پیدائش اور طریق پیدائش سب کی ایک ہے. یہ بہت بڑا انقلابی تصور ہے، غالباً ہم اس تصور کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. میں انشاءاللہ آگے ایمن رائے کا ایک کوٹیشن آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اسلام کا جو انقلابی تصور ہے، مساوات کا، ایکویلٹی کا اور سب کو برابر سمجھنے کا جو تصور ہے، اس کا احساس غالباً ہم لوگوں کو کم ہے. لیکن جو نئے لوگ مسلمان ہو کر آتے ہیں، ان کے لیے گویا کہ یہ بہت نعمت غیر مترقبہ ہے اور بہت پسندیدہ چیز ہے. اسلام کے ہندوستان میں پھیلنے میں اس کانسیپٹ کو بڑا دخل رہا ہے کہ تم سب کی اصل ایک ہے، تمہاری بنیاد ایک ہے، تم ایک مرد اور ایک عورت کے نطفے سے سب پیدا ہوئے ہو. نمبر ایک. نمبر دو، اس آیت کے اندر یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذات اور برادریاں بنا دیا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پوری دنیا کے جو کروڑوں کی آبادی ہیں ان سب کا ایک خاندان ہو، یہ ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذاتیں، تمہاری برادریاں، تمہارے قبائل اللہ نے الگ الگ بنائے. یہ اس لیے الگ بنائے کہ اس یہ جنگ و جدال کا ذریعہ نہ بنے، یہ لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد نہ بنے، یہ تمہارے لیے تعارف اور تناسر کا ذریعہ بنے، تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے اور ذاتیں بنا دی. اس میں کوئی عزت اور شرف کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اس ندی کے اس پار پیدا ہوا، ایک آدمی ندی کے اس پار پیدا ہوا، زمین کے اس خطے سے ایک آدمی تعلق رکھتا ہے، زمین کے اس خطے سے تعلق رکھتا ہے. تو اس میں اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی کوئی سبب نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقی بنیاد نہیں. ایک آدمی ہمالیہ کے اس پار پیدا ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو ایک برتر تہذیب کا حامل سمجھے، اور ایک آدمی ہمالیہ پہاڑ کے اس جانب پیدا ہو گیا تو ہم اس کو سمجھیں کہ وحشی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تہذیب اور تمدن سے نا آشنا ہے. یہ تصور غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب مصنوعی گویا کہ خطے اور حدود بنائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری جو ذاتیں، تمہاری جو برادریاں ہیں، یہ تمہارے لیے پہچان کے لیے. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا گویا کہ اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ پیدا تو کیا ایک نطفے سے اور ایک مرد اور عورت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، دو انسانوں کو ایک جیسے نہیں بنایا، رنگت میں، مزاج میں، صورت میں، اخلاق میں، کردار میں. اور قبیلے اور ذاتیں جو بنائی اللہ تعالیٰ نے، جو نسلیں بنائی، اس میں وائٹ ایک نسل ہے، بلیک ایک نسل ہے، گندمی رنگ کی ایک نسل ہے. کچھ نسل کے لوگ اونچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناٹے اور چھوٹے خط کے ہوتے ہیں. ان سب کے لیے بعض سائنسی نظریات تو پیش کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ کی اولاد کو اتنا متفرق بنایا، یہ اس لیے کہ تفرقے کا شکار ہو جائیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری شناخت ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو قبیلوں میں تقسیم کیا. اس میں کوئی عزت، شرف، جد اور مشق کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑائی اور کوئی عزت و فضیلت کی بات گویا کہ رنگ میں نہیں ہے، کالے رنگ کا، گورے رنگ کا، یہ سب گویا کہ فضیلتیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی. قرآن نے کہا اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب یہ ہے کہ تمہارے درمیان برتری کی جو بنیاد ہے، وہ برتری کی بنیاد نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ خطوں سے تعلق رکھنا ہے. تمہارے لیے برتری کی بنیاد وہ ہے، تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا پالن کرنے والا، جو سب سے زیادہ متقی ہو. وہ اصل بنیاد ہے انسانوں میں عزت کے لیے. آج بھی ہمارے لیے بھی اس میں بہت سا سبق موجود ہے. ہمارے پاس اگر مصنوعی بنیادیں ہی کسی شخص کی تعظیم اور تکریم کے لیے، تو ان بنیادوں کو اٹھا دینا چاہیے. ہمارے پاس اصل اور حقیقی بنیاد اور واحد سبب عزت اور تکریم کا یہی ہے کہ آدمی کتنا خدا ترس ہے، خدا رسیدہ ہے، کتنا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، یہی ایک بنیاد ہے. اس بنیاد کے علاوہ کوئی اور بنیاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت اور تکریم تو آدمی کو کسبی چیز پر ہونی چاہیے، جو اس نے کمایا ہے اس کی بنیاد پر عزت ہونی چاہیے. باہمی چیزوں پر کیوں عزت دیں؟ آدمی نے یہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے نہیں آیا کہ اسے گوڑا چمڑا دے دیا جائے. آدمی نے مانگ کر جو اپنے آپ کو کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے کے لیے ڈیمانڈ نہیں رکھا تھا. یہ وہبی چیزیں ہیں کہ آدمی کسی بڑے خاندان میں، سید میں پیدا ہوا، شیخ میں پیدا ہو گیا، لبے میں پیدا ہو گیا، دکنی کے اندر پیدا ہو گیا، وہ انصاری قبیلے کے اندر پیدا ہو گیا، ہندوستان میں پیدا ہوا، پاکستان میں پیدا ہوا، کالے رنگ میں پیدا ہوا، یہ سب گویا کہ ہمارے لیے وہبی چیزیں ہیں، ان ڈیمانڈیڈ، بغیر کسی مطالبے کے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. آن ڈیمانڈ یہ چیزیں نہیں ملتی. ہاں، آن ڈیمانڈ اور آدمی کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں اخلاق و کردار بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے عزت کی بنیاد یہ وہبی چیزیں نہیں بلکہ کسبی چیزیں جسے تم نے کمایا ہے. اسی کی بنیاد پر اسلام کا پورا وہ نظام بنتا ہے جو انسان دوستی کا نظام اور انقلابی جو تصور ہے مساوات کا وہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جامع خطبہ جو ہیومن رائٹ چارٹر کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان کے اسلام کا انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے، وہ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو عرض فرمایا تھا، اور جبل رحمہ پر آپ کی جو تقریر تھی اس کا آخری حصہ ہے کہ لوگوں خبردار رہو تم سب کا خدا ایک ہے، تم میں عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تم میں گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور تمہارے درمیان کسی کو کسی پر فوقیت سوائے تقویٰ پر نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان عزت اور شرف اور کسی کو برتری ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر آپ نے یہ فرمایا۔ آپ کی بیشتر حدیثیں اس بات کو، اس تصور کو واضح کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث اس میں آپ نے فرمایا کہ کلکم بنو آدم، تم میں سے سب جو ہے آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، آدم کی بنیاد مٹی ہے، مٹی سے آدم بنائے گئے اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا تمہارے چہرے مہرے کیسے ہیں، تمہاری رنگت کیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ انظروا الی اموالکم، اور تمہارے مال کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھتا کہ تم میں سے کتنے کمائے ہوئے لوگ ہیں، کیا تمہاری جائیدادیں ہیں، تمہارے بینک بیلنس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شاید ہو تو ہمارے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ انظروا الی اموالکم وقلوبکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی اہمیت ہے وہ تمہارے عمل کی اور تمہارے دلوں کی پاکی اور صفائی کی۔ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ رچا بسا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ پورا تصور اسلام کا گویا کہ مساوات کا تصور ہے، اور یہ ایک انقلابی تصور ہے، اس کی اور بہت سی چیزیں ہم آگے بیان کریں گے۔ اب ایک اور نقطہ یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کی اہمیت کو ہم ذرا سمجھیں، اس لیے کہ آج دنیا کے اندر جو کچھ خون خرابہ ہو رہا ہے اور جتنا عظیم فساد اس تصور نے پیدا کیا کہ ایک ریس جو ہے برتر ہے، اور ریشل سپریمیسی کا جو کانسیپٹ ہے، بعض نسلوں کو بعض طبقوں کو یہ زعم ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے بلند ہیں، وہ دنیا میں جو ہے پاک صاف نسل کے ہیں، بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں، اس تصور کے نتیجے میں انسانوں کے اندر قومیت کا تصور ابھرا، قوم کا بت انہوں نے گڑا اور قوم کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ قومیت کی بنیادیں زبان، رنگ اور نسل کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس ہندوستان کے اندر بھی ہم ایک قوم کہتے ہیں ہندوستانی قوم کو، لیکن خود ہندوستانی قوم بھی ایک قوم نہیں ہے، زبانوں کی بنیاد پر ان کے درمیان اختلاف، کلچر کی بنیاد پر ان کے درمیان اختلاف، اور پھر اونچ نیچ کا جو تصور ہے اس کی بنیاد پر بہت سارا گویا کہ ان کے یہاں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ تصور ہی نے انسانوں کو بانٹ کر رکھا، انسانوں کے شیرازے کو منتشر کیا کہ ایک نسل برتر اور ایک نسل کمتر، ایک نسل اشرف ایک نسل کمین، ایک نسل جو ہے باعزت ایک نسل جو ہے تذلیل۔ یہ جو تصور ہے اس کے نتیجے میں ہی دنیا کے اندر فسادات رونما ہوئے اور فلسفے گھڑے گئے، کون سی قوم برتر اس پر واقعی فلسفے گھڑے گئے۔ آپ دیکھیں اب تمل ناڈو کے اندر ابھی ادھر 5-8 سال سے ہوا کہ ہر چوراہے پر، ہر جنکشن پر جہاں دو راستے نکلتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے لانگ لیو ڈیوائن کلاسک تمل، اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے تمیلن اینڈرو سلوڑا تلین نمرند نلڑا۔ یہ تصور صاحب تم تمل کے اندر پیدا ہوئے ہو، تم سر اٹھا کر چلو اور اپنا آپ کو فخر سے کہو کہ میں تمیلن ہوں، میں تمیلین ہوں۔ یہ تصورات گویا کہ مصنوعی تصورات، جس کے نتیجے میں ایک آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آپ نارتھ انڈیا چلے جائیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ دلی کے لوگ جو ہیں یو پی کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یو پی کے لوگ جو ہیں بہاری کو بہاری کے نام سے گالی دیتے ہیں، اور میں نے غور کیا کہ بہاری اب کس کو گالی دیتے ہیں، وہاں جا کر دیکھا تو معلوم ہے کہ بہاری جو بنگالی کو گالی دیتا ہے اور بنگال میں آسامی کو گالی دیا جاتا ہے۔ یہ تصور ہے کہ صاحب دلی والا جو ہے یو پی والے سے برتر ہے، اور یو پی والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہار والے سے افضل ہے، اور بہار والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بنگالی سے افضل ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دلی میں رکشہ کھینچنے والے یو پی کے ہوں گے، یو پی میں رکشہ کھینچنے والے بہار کے ہوں گے، بہار میں رکشہ کھینچنے والا بنگال کا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ انسانوں نے جو تقسیم کر رکھا، اس کے نتیجے میں ظلم ستم کا پہاڑ توڑا گیا اور دنیا کے اندر بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، اس کی وجہ سے کہ کچھ لوگوں کو اعلیٰ ماننا اور کچھ لوگوں کو ادنا تسلیم کرنا، یہ بہت بڑی برائی آج کے زمانے کی ہے۔ ریشل سپریمیسی کا پہلا تصور تو بنی اسرائیل سے ملتا ہے، قرآن میں خود یہ ذکر ہے، ان کی یہ زام ہے کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دنوں کے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بخش بخشوائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہم، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم چاہتے ہیں گویا کہ ان کو یہ تصور, پہلا یہ تصور ان لوگوں کا ملتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جرمنی کا جو تصور تھا, نارڈک جو نسل ہے ان کے ہاں جو تصور ابھرا جرمنی نسل کی برتری اور فوقیت کا, اس کے نتیجے میں دنیا کو جنگ عظیم دوم سے ہٹلر نے ہمکنار کیا اور پوری دنیا کے اندر جو جنگ کی آگ بھڑکائی گئی جس میں 2 کروڑ انسان مارے گئے, اس کی بنیاد, اس کی اصل سبب یہی ہے کہ جرمنی ریس کی برتری کا تصور تھا جس کے نتیجے میں وہ ٹکرا گیا ساری دنیا سے. ہندوستان کے اندر بھی یہاں جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں فیشزم جو ابھر رہا ہے, ان کی جو پرانی جو کتابیں ہیں بنچ آف تھاٹ وغیرہ اٹھا کر دیکھیں گے, ہک دیوار کی تعلیمات میں, ساورکر کی تعلیمات میں یہ تصور ملتا ہے کہ انڈین نسل آرین ریس جو ہے وہ سپریم ریس ہے, آرین نسل کی برتری کا انہیں احساس ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے گریٹر بھارت, مہان بھارت کا ایک تصور, اکھنڈ بھارت کا ایک تصور وہ دیتے ہیں جس میں پاکستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, جاوا بھی ہے, سماٹرا بھی ہے, ان سب پر مشتمل ایک تصور دیتے ہیں یہ آرین ریس کی سپریمیسی کا. ان سب کے نتیجے میں ہی دنیا کے اندر فسادات رونما ہوتے ہیں, ورنہ اسلام ان کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور ان کی بنیاد پر کلہاڑی چلاتا ہے کہ کوئی ریس کسی ریس سے برتر نہیں ہے. ہندوستان میں کیا ہوا, برہمینوں کو آج بھی یہ تصور ہے کہ وہ برتر ہیں. آج اس ہندوستان میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ برہمین کو یہ زام ہے کہ خدا کے بھگوان کے سر سے وہ پیدا ہوا اس لیے وہ برتر نسل ہے, اور شودروں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ ربا رکھا یہ پرانی تاریخ کی داستان نہیں ہے. آج بھی دور جدید میں بھی شودروں کے ساتھ, ہری جنوں کے ساتھ جو برا سلوک اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے آئے دن نیوز پیپرز میں آپ دیکھتے ہیں. پرسوں میں نے آپ کو بتایا, آپ نے دیکھا کہ لکھنؤ کے اندر 7 لوگوں کو جو جلا دیا گیا تھا وہ صرف ایک کھیتی کے باؤنڈری کے معاملے میں اختلاف ہوا, اس کے نتیجے میں جو ہے 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی. چونکہ وہ چھوٹی ذات کا تھا تو چھوٹی ذات کے آدمی کو اتنی جسارت کہ وہاں کر بڑی ذات کے آدمی سے مکالمہ کرے, بات چیت کرے, تو تکرار کرے, اس لیے اس پورے قبیلے کو, خاندان کو جلا دیا گیا. ہندوستان کے شودروں کے ساتھ جو کچھ روا رکھا گیا ہے اسے آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. قدیم زمانے میں بہت تھا, آج بھی وہ سب کچھ ہے. قدیم زمانے میں یہ تھا کہ آپ مدورئی چلے جائیں تو مدورئی کا جو پرانا مدورئی ہے وہ اسکوائرش ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا 7 کنسنٹرک اسکوائر تھے, پہلا بڑا اسکوائر ہے, پھر اس کے اندر چھوٹا اسکوائر ہے, پھر اس کے اندر اسکوائر, پھر اس کے اندر اسکوائر, 7 کنسنٹرک اسکوائر ہے اور 7ویں اسکوائر پر ایک مندر ہے. مدورئی جو اصل پرانا شہر ہے وہی پرانا شہر ہے, اس کے باہر آج بھی ایک بہت بڑا وسیع علاقہ میدان ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ ہریجنوں کی بستی تھی, ہریجن دن میں آتے تھے اور اس شہر کی پوری تعمیر کرتے تھے, 7 فصیلیں بڑی بڑی دیواریں, اور شام میں واپس جا کر اس جگہ پڑاؤ کرتے تھے. برہمینوں کے علاقے میں, اعلیٰ ذات کے علاقوں میں ان کو پڑاؤ کرنے اور قیام کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کے کنویں الگ ہوتے تھے جس سے وہ پانی سینچا کرتے تھے, ان کے کنویں الگ ہیں جن سے وہ پانی لیتے تھے. آج بھی ساؤتھ تمل ناڈو میں چلے جائیں تو 2 ٹمبلر سسٹم ہے, ایک چائے کی دکان میں بیچ میں ٹٹی بندی گئی اور ادھر ایک ذات کا آدمی چائے پیتا ہے, ادھر دوسری ذات کا آدمی چائے پیتا ہے, اور ایک گلاس میں 2 ذات کے لوگ چائے آج بھی نہیں پی سکتے. اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی کنویں سے پانی پلانے میں ہریجنوں کے کنویں الگ, جس سے پانی وہ اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں, اور اعلیٰ ذات کے لوگوں کے لیے الگ ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی چپل پہن کر جو ہے وہ کسی بڑی ذات کے سامنے جو ہے کوئی ہریجن نہیں آ سکتا. تھوڑی بہت تعلیم کی وجہ سے لوگ پہن کر آ جائیں تو آ جائیں, ورنہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا, آپ کی اگر فیکٹری اور ٹینری میں بھی کبھی آنے کا موقع تو چپل بہت دور رکھ کر آئیں گے. چپل کے بغیر چلنا ان کو حکم تھا, اور چونکہ وہ جب چلتے ننگے پیر تو زمین میں ان کے پیر کے نشانات پڑتے تھے, اس لیے ایک حکم یہ تھا منو شاستر میں کہ پیچھے وہ خود اپنے جھاڑو باندھ کر چلیں, اور جیسے جب وہ چلیں گے تو ان کے پیر کے نشانات خود جھاڑو مٹاتا چلے گا. تو جھاڑو باندھ کر چلنا لازم ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے, کپڑے اوپر نہیں پہن سکتے تھے شودر لوگ. ہریجن کی عورتوں کو بلاؤز پہننے کی اجازت نہیں دی, یہ تو مسلمان جب آئے ہندوستان میں تو انہوں نے عورتوں کو جو ہے عزت و تکریم سے نوازا, ان کو انسانیت کا درجہ تھا, کہ ورنہ ہندوستان میں یہ سب نہیں تھا. ہریجن کو وہ عید منانے کا حق نہیں ہے جو برہمین مناتے ہیں. آج بھی ہے کہ یہ سب جو چھوٹے چھوٹے عید مناتے ہیں, جترا جو مناتے ہیں جس میں سارے نجس کام ہوتے ہیں, آگ سے کھیلتے ہیں اور شراب پی کر خوب لڑکتے ہیں, یہ ساری جو عیدیں ان کو دے دی گئی ہیں, برہمین وہ عید نہیں مناتے, ان کے لیے الگ عید ہیں, ان کے لیے الگ عیدیں ہوتی ہیں. اور ان کے لیے گویا کہ کھانے کی جگہ آج بھی جو ہے ہوٹلس میں, بعض ہوٹلس وہ ہوتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انٹری ریسٹرکٹیڈ, بعض ہی لوگوں کو وہاں انٹری ہوتی ہے. تو یہ سب, اور پھر اگر وہ مذہبی کتاب سن لیتے شودھر تو ان کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے. منو شاستر کا یہ حکم ہے کہ وہ مذہبی کتابوں کو نہ سنیں, سن نہیں سکتے, اس کی ان کی اجازت نہیں ہے, مذہبی کتابوں کو چھو نہیں سکتے, ان کے خدا الگ ہیں, उनके यहाँ पंडित पुरोहित आते नहीं है। आज भी शहरवानी बड़ी में आप पूछ लीजिए कि आपके जो दोस्त अहबाब होंगे, किसी शूदर और किसी हरिजन की शादी में ब्राह्मीण पंडित आकर जो है निकाह नहीं पड़ता, और कोई मौत हो जाए तो वहां भी आकर जो पानी छिड़कते हैं, और आखिरी रसूम में वो कोई आला जात का आदमी हरगिज नहीं करता, उन सबको उनकी इजाजत नहीं है। तो इस तरह से उनके मंदिर अलग, कुएं अलग, देवता अलग, उनकी गलियां अलग, उनके रहने सहने के अलग, ये गोया के जाहिली तहजीब है, अंधी तहजीब है, शैतानी तहजीब है, जिसने इंसानों को बांट कर रखा आला और अशरफ की बुनियाद पर, वरना इस्लाम ये तस्वुर नहीं देता है। इस्लाम का जो इनकलाबी तस्वुर है ये सिर्फ नजरियात की बुनियाद पर नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इसे अमलन दुनिया में कायम करके बताया। ये इस्लाम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अमलन उसने करके बताया। तसव्वुर मसावात सिर्फ किताब में नहीं है, वो ये तसव्वुर मस्जिद के अंदर जब दाखिल हुआ तो एक बड़े आदमी के बाजू एक गरीब आदमी खड़ा हो सकता था, एक सैयद के बाजू एक अंसार खड़ा हो सकता है, वक्त के बादशाह के बाजू उसका गुलाम खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है। और आज भी ये है, इस्लाम ही की ये देन है, दुनिया के किसी मजहब के अंदर इबादत गाह में इस तरह से बाजू बाजू खड़े होकर नमाज पढ़ने मजाल नहीं है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि खड़े हो गए एक ही सफ में महमूद आयाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह मसावात का तस्वुर इस्लाम ने दिया, और मस्जिद के अंदर यह सबसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है और एग्जिबिट करते हैं हम। इसीलिए आज के जमाने में इस बात की जरूरत है कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद के अंदर लाएं। हम तो लाते ही नहीं, कभी कभार निकाह में आ गए तो आ गए, और वहां जब आते हैं निकाह की मजलिस में तो वहां तो इस्लाम का इजहार नहीं होता। इस्लाम हकीकत में क्या है उसका तो डेमोन्स्ट्रेशन उस निकाह की महफिल में नहीं होता, कुछ चीजों का जाहिर हो जाना अलग बात है, वरना नमाज को हम लाएं, नमाज के लिए कुछ गैलरीज बनाएं। आज अमेरिका की मस्जिदों के बारे में कहा जाता है कि वहां गैलरीज होती हैं और वहां आकर गैर मुस्लिमीन बैठते हैं, और सिर्फ ये नजारा कि किस तरह से बड़ा छोटा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, सब बाजू बाजू खड़े होकर जो नमाज पढ़ते हैं, ये तसव्वुर मसावात इंसानों के लिए नाकाबिल तसव्वुर है। आज भी इस 21वीं सदी में भी, जबकि जदीदियत का आजाम मगरिब को है, आज भी उनके लिए नाकाबिल तसव्वुर है कि किस तरह से एक लाइन में खड़े हो सकते हैं। लाकर हम बताएं गैर मुस्लिमों को नमाज के वक्त कि ये है इस्लाम का हकीकी तसव्वुर। हज के दौरान आप देखते हैं काले गोरे सब मिलकर एक साथ तवाफ करते हैं, सबके लिए अल्लाह ताला ने एक लिबास मुतय्यन कर दिया, एक एहराम बांधते हैं, एक कलिमा और तलबी बयान करते हैं। ये अमलन इस्लाम ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि तुम्हारे दरमियान ऊंच और नीच नहीं है, तुम्हारी असल एक है। और इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बुजुर्ग बरतर रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तुम्हारे तखवे की बुनियाद पर। हज के अंदर इसका इजहार होता है। इस्लामी तहजीब का मुताला करेंगे तो इस्लाम ने इसे कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया, मैं आपके सामने एक दो मिसालें रखता हूं। सबसे पहली मिसाल मसावात की, सबसे पहली मिसाल हम ये देखते हैं कि फतह मक्का के वक्त, जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, और आपने अपनी छड़ी से सारे बुतों को गिराया। अकुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, आयत पढ़ पढ़कर आपने बुतों को गिराया और सारे बुतों से पाक साफ किया। करने के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि बिलाल काबतुल्लाह पर चढ़ो और अजान दो। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हबशी नस्ल है, जो काले थे, जो अफ्रीका के नस्ल के थे, उस हबशी गुलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की छत पर चढ़ाया और उन्होंने अजान दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। इससे मालूम होता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे मुकद्दस तरीन इमारत है हरम, उस हरम को भी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों के नीचे आना पड़ा। इससे मालूम होता है कि इंसान को सारी कायनात की चीजों पर शर्फ हासिल है, बरतरी हासिल है, बशर्ते कि उसके अंदर तक्वा मौजूद हो, तो सारी चीजें उसके पैर के नीचे हो सकती है। हजरत बिलाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहारा देकर ऊपर चढ़ाया और काबतुल्लाह की छत पर चढ़े होकर उन्होंने अजान दी। ये रहती दुनिया तक के लिए सबक है। आज किसी को ये गोया कि इतनी बड़ी गोया के हिम्मत नहीं हो सकती। ये जो हमारे मुल्क के अंदर बास पार्टियां जो उभर कर बास दफे शूदरों को आगे बढ़ाते हैं, ये सब दिखाने के लिए होते हैं, हाथी के दान दिखाने के और चबाने के और के मानिंद ये कुछ लोगों को आगे बढ़ाते हैं अपनी जरूरत की खातिर, वरना हकीकतन ये कभी भी जो है इस मुल्क के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर की सतह पर या किसी और बड़े सतह पर जो है ये छोटी जात के लोगों को नहीं बढ़ा सकते। इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। आप देखिए प्रेस के अंदर जब एचडी देवेगौड़ा जो है प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनकी वही तस्वीरें आती थी, जवाई लेते हुए तस्वीर, ओंगते हुए उनकी तस्वीर, इस तरह की तस्वीरें फर्स्ट पेज में आती थी। जबकि आपको मालूम है कि मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी सेहत के हिसाब से बहुत खराब है, इनके पैर के अंदर भी लंग मौजूद है, इनका कान नाक, इनकी आंख में तिरछापन मौजूद है, लेकिन کبھی پرشن آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے آنکھ کے ترچپن کو ظاہر کیا گیا ہو، ان کے پیر کے لنگ کو ظاہر کیا گیا ہو، نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اور خمار کے اندر رہتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی پرس اسے ہائی لائٹ نہیں کرے گی. اعلیٰ ذات کے ہیں، جب چھوٹی ذات کا پرائم منسٹر بنے گا تو اس کے فوٹوز تو وہی آئیں گے، اونگتے ہوئے، جمائی لیتے ہوئے. یہ سب گویا کہ ان کے نزدیک برتری اور کمینگی کا تصور ہے. اسلام کا یہ تصور ان سب چیزوں سے بلند ہے. آپ کو ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ جب مصر فتح ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر بہت دور تک اندر چلا گیا اور بیبیلون تک پہنچنے لگا، تو اس زمانے کی جو مصری حکومت تھی ان کے لوگوں کو بڑا خطرہ ہوا، مخوقس جو بادشاہ تھا، کہ اب کیسے روکا جائے. تو مسلمانوں کی سپہ سالار کو اس نے پیغام بھیجا کہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے، جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے، انہوں نے کیا کہ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا اور ان کے پاس 10 لوگوں کا وفد تیار کیا اور کہا کہ جا کر تم مصر کے بادشاہ سے بات کرو. بات کرنے کے لیے جب گئے تو حضرت عبادہ بن سامد بہت بلند خامت اور وہ تھے حبشی نسل کے، بہت کری ان کا چہرہ تھا، کالے رنگ کے آدمی وہ تھے، ان کی جو شکل تھی اسے دیکھ کر کوئی ڈر جا سکتا تھا. تو ایسے آدمی کو صحابہ اکرام نے اپنا سردار بنایا، ان کے پیچھے 10 مسلمان گئے، اور جب گئے بادشاہ کے دربار میں، مخوقس کے دربار میں گئے، تو مخوقس نے کہا کہ یہ ہی تمہارے سردار، ان سے میں بات کروں؟ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس آدمی کو دیکھ ہی کر میرا دل گھبراتا ہے، ڈر ہوتا ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے سردار لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم پھر واپس جائیں گے، پھر ہم جنگ شروع کریں گے. اس لیے کہ یہی شخص ہمارے درمیان علم میں، رائے میں، تدبر میں اور عمل میں ہم سب میں یہ آدمی بہتر ہے، اس لیے ہم نے اس کو اپنا امیر مانا ہے. یہ جو تصور ہے مساوات کا اسلام کے علاوہ آج بھی ایک انمول چیز ہے یہ دنیا کے اندر، اور آج بھی اگر اس چیز کو ہم عام کریں گے تو دنیا کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیل سکتا ہے. ایک اور میں بہت درخشاں مثال دیتا ہوں. یہ سب مثالیں اس لیے کہ آج اس ہندوستان میں اس تصور کی بڑی اہمیت ہے. عبد الملک بن مروان مسلمانوں کا امیر المومنین گزرا، خلیفہ گزرا ہے، اور حجاج بن یوسف وغیرہ کے بعد کے زمانے میں بنو امیہ میں سے یہ شخص تھا، اور یہ خلیفہ وقت تھا مروان بن عبد الحکم. تو اس کے دو خوبصورت بیٹے، یہ تینوں آئے حج کرنے کے لیے. حج کرنے کے بعد عبد الملک بن مروان اور اس کے دو بیٹے طواف وغیرہ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد سائی صفا مروا کے درمیان کرنے کے بعد، باپ اپنے دونوں خوبرو بچوں کو لے جا کر ایک آدمی کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ آدمی بہت دیر تک نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا، اس شخص نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے ذکر اذکار میں مشغول رہا بہت دیر تک. اس کے بعد امیر المومنین نے سلام کیا تو وہ آدمی پلٹ کر دیکھتا ہے امیر المومنین بیٹھا ہوا ہے. امیر المومنین خلیفہ کے سلام کا اس نے جواب دیا بہت رکھے انداز سے. پھر اس کے بعد خلیفہ وقت نے بعض سوالات کیے اور اس نے بڑے کھردرے انداز سے بعض جوابات دے دیے، بعض سوالات کو اس نے پوچھا. اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بھی اٹھ کر آ گیا، اور اس کے دونوں بچے بھی، عبد الملک بن مروان اور دونوں بچے واپس آئے. بچوں کو بہت اعتراض ہوا کہ ابا جان، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، لیکن آپ کے ساتھ یہ آدمی اتنا روکھا سوکھا بہیویئر کرتا ہے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے. تو عبد الملک بن مروان نے کہا اپنے بچوں سے، آؤ میں ایک بات کا تمہیں اعلان کراتا ہوں. پھر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، لوگوں اس حج کے موقع پر، اس وقت کے ہمارے عالم اسلامی کے اندر جو سب سے بڑا عالم، جو سب سے بڑا فقی موجود ہے، اسی سے تم فتویٰ لیا کرو. وہ عطا بن ابی رباح ہیں، اور عطا بن ابی رباح کون تھے؟ وہی شخص جو نماز پڑھ رہے تھے جن کے پیچھے وقت کا بادشاہ جا کر بیٹھا ہوا تھا. عطا بن ابی رباح ایک ایسے گویا کہ تابعی تھے جو افریقی نسل کے تھے، حبشی نسل کے تھے، کھڑے سیدھے نہیں ہو سکتے تھے، بھینگے تھے، لنگڑے تھے، سر ان کا چپٹا تھا، ناک ان کی بہت بڑی تھی، اس طرح سے بالکل بدصورت اور سیرے خامت کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لنگڑے، پیر کے اندر لنگ موجود تھا. لیکن عطا بن ابی رباح کے بارے میں خلیفہ وقت اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، اگر تم کو اس زمانے میں فتویٰ پوچھنے ہو تو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مدبر، سب سے بڑا فقی اس وقت کا، وہ اس ہمارے درمیان حرم کے اندر موجود ہے، تم اس سے فتویٰ لیا کرو. واقعہ یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے جو لکھے چیزوں کو لکھا ہے، آج کی تفسیروں میں بھی، تفہیم القرآن وغیرہ میں بہت حوالے ملیں گے عطا بن ابی رباح سے. بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجدد. کون تھے؟ ایک حبشی النسل. یہ ہے اسلام کا تصور مساوات، اسلام نے بلند کیا. اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے تو امریکہ جو آج اپنے آپ کو لیبرٹی کا چیمپئن کہتا ہے، اور اسٹیچو آف لیبرٹی تو امریکہ کی پورٹ پر لگایا گیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اسٹیچو آف لیبرٹی تو وہاں موجود ہے، لیکن لیبرٹی ایک اسٹیچو بن چکا ہے وہاں. وہاں وہ آزادی نہیں ہے، وہاں وہ مساوات کا تصور امریکہ کے اندر آج نہیں پائے جاتے. ان لوگوں نے جو کچھ ظلم کیا گورے رنگ کے نسل کے لوگوں نے دنیا کے اندر، یہ بھی ایک تاریخ ہے اور اسے بھی لوگوں نے لکھ رکھا ہے۔ کینیا کے اندر وہاں جب انگریز جا کر انہوں نے آباد کیا اور اسے اپنا کالونی بنایا تو کالے رنگ کے لوگوں پر بہت ظلم و ستم ڈھایا۔ کالے رنگ کے لوگ کینین جو اوریجنل کینین ہے اور جو انگریز ہیں ان کا ریشیو ہے 1:150، یعنی ان کی آبادی تقریباً 29,000 ہے جبکہ ان لوگوں کی آبادی 50,00,000 سے زیادہ تھی کینیا میں۔ تو اس تناسب کے ساتھ ایک گورے آدمی کے بالمقابل سیاہ فام کا 150 آدمی، یہ ریشیو ہے۔ بہت مائنارٹی میں تھے گورے، آج بھی وہاں مائنارٹی میں، لیکن زمین کو اس طرح سے انہوں نے ہڑپ کیا کہ ایک گورے آدمی کے پاس اٹ این ایوریج 1,500 ایکڑ زمین ہوتی ہے، تو ایک اوریجنل کینین کے پاس صرف 8 ایکڑ زمین ہوتی ہے۔ زمینوں کا تناسب نکال کے لوگوں نے بتایا کہ 8 ایکڑ زمین اوریجنل کینین کے پاس اور 1,500 ایکڑ فی سیاہ گویا کہ سفید فام آدمی کے پاس اتنی بڑی زمین ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ظلم انہوں نے جو کیا دنیا کے اندر، خود ساؤتھ افریقہ کے اندر کیا کیا یہ بھی ہم کو معلوم ہے، اور آج بھی امریکہ کے اندر ہمارے بہت سے بزنس مین جاتے رہتے ہیں، غالباً ان لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ آج بھی ساؤتھ آف امریکہ میں، امریکہ کے 52 ریاستیں جن پر مشتمل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، ان کی جو جنوبی ریاستیں ہیں آج بھی وہاں کالے لوگوں کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے کالجز الگ، ان کے لیے اسکولز الگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ریسٹورینٹس الگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کالے لوگوں کے لیے، بلیک امریکنز کے لیے ٹرین میں ان کے کوچ اس کو الگ قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ گورے نسل کے لوگ اگر کتے پالتے ہیں اور کتے مارتے ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ کے قبرستان ہوتے ہیں۔ بعض ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے ڈاگس اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ ان سائڈ، یہ بورڈ آویزا ہوتا ہے کہ کتے اور کالے رنگ کے لوگ اس ہوٹل کے اندر آ نہیں سکتے۔ یہ امریکہ جو اپنے آپ کو آزادی کا چیمپئن سمجھتا ہے، ہیومن رائٹس کا بہت بڑا پروپیگیٹر سمجھتا ہے، پیس اینڈ جسٹس کا بہت بڑا مدعی ہے، خود اس کے پاس بھی مساوات آج بھی موجود نہیں ہے۔ آج بھی امریکہ کے اندر امریکن کالونی، امریکہ میں بلیک کالونیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت گندے علاقے ہوتے ہیں اور ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے ہوتے ہیں جہاں حبشی لوگ ہوتے ہیں، بلیک امریکنز ہوتے ہیں، اور ایک ایک کمرے میں 19-19, 20-20 لوگ موجود ہوتے ہیں، اس حد تک جو ہے ڈینسلی پیکڈ ہوتے ہیں۔ ان کے علاقے کچرے سے، مچھروں سے، مکھیوں سے بھری ہوتی ہیں، اس طرح سے سرانڈ اور بدبو ہوتی ہے۔ اور خود نیو یارک کے اندر وائٹ ہاؤس سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس علاقے کی بھی تفصیل گویا کہ لوگوں نے تصویر کھینچی ہے۔ یہ سب آج بھی امریکہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ قریب میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ پاناما سے ایک کالے رنگ کا آدمی جو حبشی نسل ہے امریکہ گیا اور واشنگٹن کے ایک گرجا گھر میں جا کر وہ نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، پریئر کر رہا تھا، تو فادر نے ایک چٹی بھیجی اس پاناما سٹیزن کے آدمی کو جو کالے رنگ کا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس گرجا گھر میں آپ کو عبادت کی اجازت نہیں ہے، کالے رنگ کے لوگوں کے لیے جو گرجا گھر ہے اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا کہ واشنگٹن میں فلاں اسٹریٹ میں جو ہے ان کا گرجا گھر ہے، ان کا چرچ، وہاں چلے جائیے۔ تو یہ گویا کہ ہندوستان ہو یا امریکہ ہو، یہ سب اپنے آپ کو جام رکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے مہذب لوگ ہیں، اسلام کو باربارک سیولائزیشن کہتے ہیں، لیکن انسانی مساوات کے معاملے میں ان کا ریکارڈ آج بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر کا جو شعر ہے، بڑا چشمہ ہوتا ہے یہاں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے غلطیاں، ان سے بڑی بڑی غلطیاں اور انسانی عدم مساوات کا جو سلوک وہ کرتے ہیں اس پر دنیا ان کو پوچھتی نہیں لیکن ہم کو پوچھتی ہے، ہم سے گویا کہ مطالبے ہوتے ہیں۔ ایک آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہندوستان میں اس مذہب کے، اسلام کے پھیلنے میں آزادی اور انسانوں کے مساوات کا، اس تصور کا بڑا کردار رہا۔ ایم این رائے ایک عظیم شخصیت ہے، میں اس شخصیت کا بہت گویا کہ ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ وہ اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا ذہین انسان تھا کہ یہاں پہلے تو اس نے انگریز کے دور حکومت میں انگریز سے بغاوت کی، پھر اس کے بعد انگریز نے اسے نکال دیا، انگریزوں نے نکال دیا تو یہاں سے بھاگ کر گیا اور امریکہ میں اس نے پناہ لی، پھر امریکہ میں بہت زمانے تک رہا۔ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو کانسٹیٹیوٹ یہ کمیونسٹ پارٹی آؤٹ سائڈ رشیا، رشیا کے باہر پہلی مرتبہ دنیا میں کمیونسٹ پارٹی کا قیام اس نے کیا، امریکہ میں کیا، پھر وہاں سے نکل کر گیا اور اس کے بعد اسٹالین کے زمانے میں، وہ اسٹالین سے بہت قریب ہو گیا تھا، اور پھر اسٹالین نے اسے وہاں سے بھیجا اپنے فارن سفیر بنا کر، چائنا میں وہ بہت زمانے تک رہا، لیکن اس نے قریب سے دنیا کو دیکھا، ظلم و ستم کو دیکھا اس نے۔ اس کے بعد پھر وہ ہندوستان واپس آیا تو اریسٹ وارنٹ تھا، اپنے آپ کو اس نے تیاری کے ساتھ واپس آیا ہندوستان میں، اور جیسے آیا اس کو اریسٹ کیا گیا۔ اس نے جو کتابیں لکھی، ایک سے ایک فلاسفیکل کتاب، میٹیریلزم پر اس کی کتاب ہے، کمیونزم پر اس کی کتاب ہے، سوشلزم پر اس کی کتاب ہے، ہیومنزم پر اس کی کتاب ہے. آج ہندوستان میں جتنے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہیں ان سب کا امام ہے وہ. جتنے ہیومن رائٹسٹ ہندوستان میں، سب ہیومن رائٹسٹ جو ہیں اسی کو اپنا امیر مانتے ہیں، اور ایک معنوں میں ہیومنزم کے نظریے کو دینے والا یمن رائے ہے. لیکن آپ تعجب کریں گے، جو پکا کمیونسٹ تھا، جو پکا سوشلسٹ تھا اور بہت بڑا فلاسفر تھا، اس کی آخری کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ بہت پیاری کتاب ہے اس کی، ہسٹوریکل رول آف اسلام. وہ کہتا ہے واپس ساری دنیا کو دیکھ کر آنے کے بعد اس نے یہ تصور کیا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اور اسلام پر اس کی بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف محمد اینڈ کنکویسٹ، جب یہاں مسلمان آئے اس ملک کے اندر، دیر لیوڈ ان انڈیا ملٹیٹیوڈ آف پیپل ہو ہیڈ لٹل ریزن ٹو بی فیتھ فل ٹو دا ہندو لاس اینڈ دا ٹریڈیشن آف برہمن آرتھوڈاکسی اینڈ ویئر ریڈی ٹو فور سیک that heritage for the more equitable laws of Islam. وہ کہتا ہے کہ جب آئے یہاں مسلمان تو اس وقت کے یہاں کے جو ہندو باشندے تھے ان کو اپنے مذہب سے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، اور وہ اپنے مذہب سے اور برہمین تصورات سے وفاداری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، لہذا انہوں نے انسانی مساوات دینے والے مذہب اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد آگے آخری چیپٹر میں لکھتا ہے کہ اسلام کا جو تصور مساوات ہے اتنا عظیم تصور ہے کہ خود مسلمانوں کی اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے. یہ اصل نقطہ ہے نوٹ کرنے کا. کہتا ہے کہ فیو مسلمز آف آور ڈیز مے بی کانشیس آف دا گلوریس رول پلیڈ آن دا اسٹیج آف ہسٹری بائی دا فیتھ دے پروفیس. جس ایمان کو وہ رکھتے ہیں، جس عقیدے کے وہ حامل ہیں، اس عقیدے نے اس ملک کے اندر انسانوں کو اسلام کی طرف لانے میں جو بڑا کردار ادا کیا ہے، خود اس سے مسلمان آج کے زمانے کے مسلمان ناواقف ہیں. اور آخر میں ایک اور جگہ وہ لکھتا ہے کہ نو سیولائزڈ پیپل ان دا ورلڈ از سو اگنورنٹ آف اسلامک ہسٹری اینڈ کنٹمپٹوس آف محمدن ریلیجن ایز دا ہندوز. دنیا میں کوئی مہذب قوم اسلام دشمنی میں اور اسلام سے جہالت برتنے میں ہندو سے آگے نہیں ہو سکتے. اس نے خود اپنے مذہب کے لوگوں کو لکھا، حالانکہ وہ خود بھی ایک اعلیٰ نسل کا انسان تھا، وہ برہمن تھا، اپنے آپ کو گویا کہ اس نسل سے مانتا تھا، لیکن اس نے خود بتایا کہ ہندوستان میں اسلام کی طرف لوگوں کو آنے میں گویا کہ تصور مساوات کا ایک بڑا رول اور ایک بڑا کردار تھا. اس طرح سے اور بہت سے واقعات کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے بہت بڑا رول پلے کیا. آخر میں آپ کو ایک سائنسی حوالہ دیتا ہوں طلبہ کی دلچسپی کے لیے، کہ کس طرح سے انسان کا جو اصل ہے ایک ہے، سب انسان ایک مادے سے پیدا ہوئے، سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یہ تصور اسی لیے مولانا مودودی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو میرے ہاتھ میں ایک ماسٹر کی شاہ کلید آ گئی، اور میں جس مسئلے پر بھی اس چابی کو لگاتا ہوں وہ مسئلہ کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد مجھے دنیا کے ان فلاسفرز پر، ان بڑے بڑے محققین پر افسوس ہوتا ہے، اور مجھے بونے لگتے ہیں قرآن مجید کے سامنے جنہوں نے انسانی زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے میں ساری زندگی صرف کر دی، جسے قرآن نے ایک آیت کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیا. امریکہ کے یونیورسٹی میں قریب میں ایک پروفیسر نے ریسرچ کیا، اور 26 سال کا اس کا ریسرچ موجود ہے، اور اس نے پوری دنیا کو ٹریول کیا اور قریب میں اس کا ریسرچ کنکلوژن کو پہنچا، اور اس نے اس کا نام دیا دا جرنی آف مین. آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا، حالانکہ مجھے ٹی وی سے کوئی دلچسپی نہیں، میں ٹی وی کے پروگرامز دیکھتا بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں ساری چیزیں، لیکن میں دلی گیا ہوا تھا گزشتہ جنوری میں، 8 سے 8-9 مہینہ پہلے، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ آج نیشنل جیوگرافک چینل میں ایک عظیم پروگرام، ایک زبردست پروگرام آنے والا ہے. پھر ہمارے دوستوں نے جہاں ٹی وی ڈھونڈ ڈھانڈ کر ہم گئے اس جگہ، اور بیٹھ کر ہم لوگوں نے دیکھا، 2 گھنٹے کا پروگرام تھا دا جرنی آف مین، بہت مارولس پروگرام ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے جو لوگ امریکہ وغیرہ جاتے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ لائیں اس کیسٹ کو، دا جرنی آف مین کیسٹ ہے، اویلیبل ہے، یا پھر نیشنل جیوگرافکس کا ایک میگزین آتا ہے، اس میگزین میں یہ پورا مضمون آیا ہوگا، اسے ہم ضرور لائیں. اس نے کیا ریسرچ کیا کہ دنیا میں اس نے تلاش کیا، وہ یہ تلاش کیا کہ بعض فازلز اسے ملے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اس سے اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا معلوم کیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کا اصل ایک ہے اور ان کا باپ ایک ہے، اس نے فائنڈ آؤٹ کیا، اور سفر کر 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 کے اس نے محسوس کیا کہ ہمارا سب سے پہلا انسان افریقہ کے اندر بستا تھا. اس کے ریسرچ میں کچھ کمزوریاں ہیں، ہم بعد میں اس پر بات کر سکتے ہیں. उसने ये तलाश किया और उस प्रोग्राम में हेलीकॉप्टर से जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां कोई गोया के दूर दूर तक आबादियां नहीं है। उस बीच में से एक जंगल के अंदर एक छोटा सा कबीला आबाद है। उस कबीले के लोग कपड़े तक पहनने के लोग गोया के अभी तक इतने मुहज़्ज़ब नहीं है। वहां जाकर वो फाइंड आउट करता है, उस फाजिल के निशान वहां मिलते हैं और शुरू करता है कि अफ्रीका से पहला आदमी चला, हमारे इंसानों का सबसे पहला आदमी, और उसी से पूरी दुनिया की नस्ल फैली। उसके बाद उसने किया कि अफ्रीका से जब वो चला तो पूरा ग्राफिक्स करके बताता है, वो मूव करते हुए अरेबियन पेनिनसुला में वो शख्स आया, फिर उसके बाद उसकी आबादी वहां हुई, फिर उसके बाद वो पूरा काफिला सफर करता हुआ गया, इराक के अंदर उसने पड़ाव किया, फिर इराक होते हुए ईरान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए वो काफिला हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में वो पूना वगैरह ट्रैवल करते हुए, बेंगलुरु वगैरह से ट्रैवल करते हुए मदुरई का इलाका पास करता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा क्रॉस करता है, फिर बंगाल जाता है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया मलेशिया वो काफिला जाता है, फिर वो काफिला वहां से क्रॉस करता हुआ ऑस्ट्रेलिया जाता है, न्यूजीलैंड जाता है, फिर वो काफिला न्यूजीलैंड से अमेरिका जाता है, फिर अमेरिका वगैरह से होते हुए जाता है। इराक का जो काफिला है उसके दो हिस्से होते हैं, एक टर्की की तरफ सफर करता है और आगे की तरफ चला जाता है और नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है, एक काफिला इराक से निकलता है और सफर करते हुए चाइना की तरफ जाता है। ये पूरा सफर इंसानों का कितने साल में हुआ, 10,000 साल में उन्होंने सफर मुकम्मल किया, ये उसकी तहकीक है। उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो हर जगह जब आता था तो उसकी पूरी लेबोरेटरी मिनी लेबोरेटरी के साथ आया उस हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान आया तो गुज़िश्ता साल आया, बहुत तवील पुरानी बात नहीं है, एक साल पहले वो हिंदुस्तान भी आया हुआ था। आने के बाद मुख्तलिफ लोगों के ब्लड टेस्ट वो लेता है हर जगह, और डीएनए टेस्ट करके उसने गोया के पहले आदमी के फिगर को पहले ईजाद किया। डीएनए के टेस्ट से उसने अफ्रीका का जो हमारा पहला बाप है, इंसान है, उसको उसने पहले तय किया कि ये आदमी है। फिर उसी आदमी के जरक्स कॉपी उसने पूरी दुनिया में तलाश किया, और आज भी हिंदुस्तान में, क्योंकि एक साल पहले का किस्सा है, तो मदुरई में जो टेस्टिंग किया, क्योंकि मैं तमिलनाडु से ताल्लुक रखता हूं, मैंने खास देखा, मदुरई में उसने तलाश किया, उस जगह जाता है जहां जतरा होते हैं, जहां एग्जीबिशन लगते हैं, जहां इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, वहां जाता है, क्योंकि वहां मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, और लोगों के ब्लड टेस्ट सैंपल लेता है और वहीं टेस्टिंग करता था। उसने ये देखा कि अफ्रीका से जो आदमी चला और उसी फिगर का, हो सकता है रंग थोड़ा बदल जाए, अमेरिका के अंदर भी उसी किस्म के लोग हैं, उसी चेहरे के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा रंग बदला हुआ है और लंबे हैं, छोटे खत के हैं, लेकिन असल डीएनए का जो कोई मेयार है जिस पर वो परखता है। तो तमिलनाडु में आकर उसने मदुरई में एक आदमी को तलाश किया और कहा कि ये उसी का रियल डिसेंडेंट है, वहीं से उसकी नस्ल चलती है। ये पूरा उसने तलाश किया और इसने ये बताया कि 10,000 साल इंसान को लगे अफ्रीका से चला, वो सफर करते 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 पूरी दुनिया में फैला, जहां जहां जैसी आबादी है वैसे उसकी रंगत बदल गई, उसका चेहरा बदल गया। हद ये है कि वो साइबेरिया के जंगलात में जाता है और ऐसे दूर दराज इलाके में जहां -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां जाकर बाज इलाकों में फाइंड आउट करता है, लोगों के सैंपल्स लेता है, डीएनए टेस्ट करता है, वहां मैच करता है कि अफ्रीका का जो पहला बाप है उससे उसके डीएनए मिलते हैं कि नहीं, और उसकी ये तहकीक है कि 40,000 साल पहले इंसान अफ्रीका में था और 10,000 साल उसका सफर हुआ। इस तरह से गोया कि वो पूरी एक तारीख को बनाया और उसने ये फाइंड आउट करके अपनी तहकीक को मुकम्मल किया कि सारे दुनिया के लोगों का फादर और मदर, उनकी बुनियाद एक है और वो एक बाप और एक माँ बाप से पैदा हुए, और ये मुतफर्रिक अलग अलग नस्ल अलग अलग कौम के लोग नहीं है, अलग अलग माँ बाप नहीं, ये गोया कि उसकी तहकीक है। गौर कीजिए, कुरान ने जिसको एक आयत के अंदर हल कर दिया, उस बेचारे ने 26 साल की मेहनत के बाद बहरहाल साइंसी नुक्ते नजर से साबित किया। अब एक और नुकता इसमें आप गौर करेंगे तो हमारे मुफसरे ने लिखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाम और याफस, एक और बेटे का नाम भी है, तो वो तीन बेटे जो बचे वो एक अफ्रीका की तरफ गया, एक इराक के अंदर था, एक फलां जगह गया, उनसे ये आबादी फैली। तो थोड़ा सा अगर हम उसमें तरमीम करें तो वो जो पहला आदमी अफ्रीका में, वो पहला आदमी नहीं माना जाएगा, बल्कि इराक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी तो एक बेटा हाम जो है वो अफ्रीका की तरफ गया और एक बेटा आगे की तरफ गया, इस तरह से उनकी नस्लें फैली। तो ये बहुत बड़ा आज के जमाने का बहुत जबरदस्त गोया के ईजाद माना जाता है कि उसने डीएनए टेस्ट से साबित किया कि सब इंसानों की असल और बुनियाद एक है, और इस चीज को कुरान ने बहुत आसानी से बड़े हल्के फुल्के अंदाज में साबित कर दिया कि अल्लाह ताला ने एक माँ बाप से इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उनसा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितअरफू, और तुम्हारी नस्लें और बरादरें अल्लाह ताला ने बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इसमें बाद और चीजें भी उसने बताई कि चाइना में जो आबादी है वहां एक गार के अंदर जाता है, गार के अंदर वो बाज इंग्रेविंग्स हैं, उसके अंदर बाज लिखी हुई चीजें, बाज ड्राइंग्स हैं, उससे मालूम होता है कि बाज ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो वो जो टेस्ट किया जाता है फोरेंसिक टेस्ट, उससे यह मालूम हुआ कि कम से कम 10,000 साल पुराने इस पत्थर की खुदाई है। अच्छा, 10,000 साल तो तय हो गया। अब यह है कि उसमें बाज ऐसे हाथी की तस्वीरें बनी हुई हैं जो सिर्फ अफ्रीका के अंदर पैदा होते हैं, अफ्रीका ही के अंदर है, और 10,000 साल पहले तो इन हाथियों का चाइना के अंदर जाने का कोई तस्वीर ही मौजूद नहीं है। तो यह भी उसके लिए प्रूफ, ऐसे बहुत से प्रूफ वो निकालता है कि किस तरह से अफ्रीका के लोग चले और उनके तस्वीर में सब चीजें थी, वो हर जगह उन्होंने अपने निशानात को छोड़ा। ये एक बहुत अजीम चीज है, बहुत दौरे जदीद के एक जबरदस्त इंकशाफ है। तलबा को चाहिए कि वो कैसेट भी लें और किताबों में मौजूद हो तो उसको हासिल करें, पढ़ें, उसे समझें, ताकि कुरान की इस आयत की अजमत लोगों को समझ में आएगी और हम लोगों को समझाने में भी हमारे लिए आसानी होगी। तो इसी एक आयत पर मैंने इत्मीनान और तफसील से गुफ्तगू की ताकि मालूम हो कि इस्लाम का यह तसव्वुर इंकलाबी तसव्वुर है और हयात बख्श तसव्वुर है। आज भी हिंदुस्तान में इस तसव्वुर को हम आम करेंगे तो लोग बड़ी तादाद में इस्लाम से करीब आएंगे। साउथ ऑफ इंडिया के अंदर, साउथ ऑफ तमिलनाडु के अंदर इस्लाम की जो लहर चली है मीनाक्षीपुरम वगैरह से, उसमें भी इस तसव्वुर का बड़ा किरदार है कि सिर्फ इस्लाम के अंदर तसव्वुर मसावात है, बाकी सब मजहब के अंदर ऊंच नीच है, जात बरादरी की तफरीक पाई जाती है। तो इसके बाद सूरह हुजरात की और 2-3 आयतें ही कल उन पर इख्तिसार से गुफ्तगू होगी और उसके बाद हम इंशाल्लाह सूरह काफ का मुताला करेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप तौहीद का जो ग्रुप था सूरह हुजरात पर, ये ग्रुप खत्म होता है और उसके बाद काफ से जो शुरू होगा वो आखिरत का ग्रुप होगा। आखिर में एक और तारुक आप इत्मीनान रखें कि 30 दिन में अगर 30 मदरसे के लोग आते रहें तो हम ऐलान करते रहेंगे, इसलिए कि ये हमारे लिए शर्फ की बात है कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में पैसे लेकर ढूंढ कर जाएं और लोगों को दें। ऐसा हम नहीं कर पाते तो लोग हमारे पास आते हैं तो ये उनका एहसान है। तो ये एक मदरसा जिसका मैंने गुज़िश्ता साल में तारुफ कराया, जामे मिसबाहुल उलूम चौकन्या, यहाँ मुझे भी जाने का मौका मिला। ये नेपाल की सरहद पर है और सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही समझे के बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका नहीं है, तो उस इलाके में ये मदरसा बहुत बड़ा काम कर रहा है और एक विलेज के अंदर ये मदरसा मौजूद है जहां वहां उस मदरसे के अंदर 500-700 तलबा पढ़ते हैं और उसके बहुत से अखराजात हैं, उनका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस मदरसे के सफीर हजरात आए हुए हैं, आप दिल खोलकर इयानत करें, आपके पास अगर नहीं है तो आप कमिटमेंट करें, लिखाएं और कल परसों आप दे सकते हैं। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا